بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خاتم النبيين العبد المؤيد والمنصور المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم هم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين آج کی اس شب شہادت کا عنوان یقیناً وہ امام معصوم ہونا چاہیے کہ جس کے حالات ویسے بھی ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بہت کم معلوم ہیں جبکہ مصائب کے حوالے سے ہم 11 محرم کے بعد سے مسلسل انہی کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن جو عنوان چل رہا ہے چونکہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے امام معصوم سے ایک تو اسی حوالے سے کہ ساری زندگی ہمارا یہ چوتھا امام جو روتا رہا تو کسی نے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول آپ کا یہ غم کبھی خوشی میں بدلے گا تو جواب یہی دیا کہ جب میرا بیٹا آنے کے بعد میرے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے گا ایک ایسا موضوع اور ایک ایسا تذکرہ جو آج کے شہید ہونے والے امام کو خوش کرنے کا سبب بنے گا اس لیے میں تقریر کے ابتدائی حصے میں اپنے اسی عنوان پہ رہوں گا لیکن وہاں سے پھر انشاءاللہ ایک ربط دے کے آج رات کے موضوع پہ آؤں گا اور دوسری بہرحال ایک ایسی گزارش جس سے آپ حضرات واقف ہیں کہ جیسے جیسے مجالس کا سلسلہ بڑھتا مجلس سے متعلقہ مختلف موضوعات حوالے حدیثیں واقعات مومنین کرام کے سوالات آنے لگتے ہیں وقت کو دیکھتے ہوئے ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا لیکن بعض سوال ایک ایسی خصوصیت رکھتے ہیں کہ اس کا تذکرہ ہو جاتا جن میں سے پہلا سوال ایک ایسا سوال ہے جو دراصل مجھ پر ہونے والے ایک اعتراض کا خود بخود جواب بن گیا اس لیے خالی اسے پڑھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کل رات کے مجلس میں آپ نے ایک واقعہ انار کا سنایا تھا اس کی تفصیل مختصراً سمجھا دیں اس لیے کہ میں بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں کسی خاتون کا یہ سوال ہے کل یہ واقعہ اس انداز سے آ گیا کہ اس کی ساری اہم اہم باتیں اس میں جمع ہو گئی لیکن اس کے باوجود ایسے مومنین اور مومنات ہیں جنہیں اس واقعے میں ایک تشنگی محسوس ہوئی اور یہ جو ایک بہت پرانا اعتراض ہم جیسوں پر ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی جیسے واقعات کی تکرار کی جاتی ہے یا اسے ریپیٹ کیا جاتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تکرار کبھی کتنی ضروری ہوتی اگر بعض مومنین کرام نے اپنی زندگی ایک واقعہ کئی بار سنا ہے تو ایک قابل ذکر تعداد ہر سال ایسی ہوتی کہ جس کے لیے یہ واقعہ پہلی مرتبہ ہوتا اور اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ یہ تاریخی واقعات اس نسل تک پہنچیں گے ہی نہیں تو باقی مومنین کرام کو یہ قربانی دینا پڑتی ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات آ جائے تو چند لمحے صبر کر لیں. اب اسی واقعے کے حوالے سے غالباً کل ایک سلپ آف ٹنگ یا لغزش زبان ہو گئی, گرچہ میں تو ابھی بھی اپنی جگہ یقین کے ساتھ ہوں, لیکن جب لوگوں نے بتایا, ایک تذکرہ آیا تھا کہ کچھ نام اس انار پہ لکھے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ یہ وہ نام ہیں جن کا تذکرہ زیارت عاشورہ میں آیا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلطی سے زیارت وارثہ کہہ دیا. بہرحال اگر زیارت وارثہ کہا تھا تو مراد میری زیارت عاشورہ تھی. اور یہ آئیے ایک آخری سوال, جس کے بعد صرف ایک سوال میرے پاس بچے گا, اور وہ دوران تقریر اس وقت آئے گا جب میں ایک موضوع سے دوسرے موضوع پہ ربط دے کے جا رہا ہوں گا, کیونکہ بالکل وہیں کا سوال ہے, وہیں پہ اس کا جواب مزہ دے گا. سوال یہ ہے کہ کل کی تقریر میں ایک بات یہ آئی تھی کہ کسی کا عیب چھپانا بھی, غالباً یہ لکھا ہے کہ ثواب میں شمار ہوتا ہے, عیب سے کیا مراد؟ اس کا جواب فی الحال نہیں دے رہا. عیب ہر اس چیز کا نام ہے کہ جس میں یہ پایا جاتا ہے جب اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو وہ شرمندگی اور خجالت محسوس کرے اور چھپا ہوا. چنانچہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تو اسے دوسروں کے سامنے مہذب الفاظ میں بیان کرنا عیب نہیں, جو ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے, بعض جسمانی عیب ایسے ہوتے ہیں, لیکن مہاراج الفاظ مہذب ہونا چاہیے اگر مومن کا تذکرہ ہو, اور اگر کسی منافق کا تذکرہ ہو تو ہمارا کل کا لفظ 0/0 بھی چل جائے گا. یہ تو کل کی مجلس جنہوں نے سنی ہے اور یاد رکھی ہے, اس حوالے سے ہے کہ کھلا کھلا عیب جو ہر ایک دیکھ رہا ہے, جسمانی عیب میں بعض ایسے ہوتے ہیں, ایک آنکھ نہیں ہے, سر پہ بالوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے, یا چلنے میں لنگڑاہٹ ہے, اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں الفاظ پھر مہذب مومن کی بات. اور جو ایسا عیب ہے کہ لوگوں کے علم میں نہیں, صرف چند آدمی جانتے ہیں, اس کا تو مہذب الفاظ میں تذکرہ کرنا بھی حرام ہے. آئیے اصل میں ان کا دوسرا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ عیب چھپانا ضروری ہے, تو جس عورت کا آپ نے ذکر کیا تھا اور اس کے دو بیٹوں کی کھچائی کی تھی, یہ لفظ اس میں نہیں ہے, میں نے کہا کیا یہ اس کا ان کا عیب شمار نہیں ہوا؟ یہاں پہ ایک بات واضح کر دی جائے کہ عیب بیان کرنا حرام ہے, اس سے مطلب یہ کہ مومن کا عیب ہو اور سننے والے کو پتہ چلے کہ وہ کون آدمی ہے. جب میں نے یہ تذکرہ کیا تو آپ کے ذہن میں کس آدمی کا خاکہ بنا, کیا آپ کے ذہن میں تصویر آئی, کون سا خاندان, کون سا مومن, کچھ بھی نہیں, بس ذہن میں تھا کہ دنیا میں یا کراچی میں ایک ایسا بیٹا رہتا, یہ نہیں ہوا عیب بیان کرنا. اس کو نہیں کہتے ہیں عیب بیان کرنا کہ جس میں آپ اتنے مبہم الفاظ میں یا عوامی زبان ایسے گول مول الفاظ میں بات کی جائے کہ یہ سمجھ میں نہ آ سکے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا, بس یہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک علاقے میں ایک ایسا آدمی پایا جاتا, یہ عیب نہیں ہوا. عیب کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کا تعین کیا جائے, اسے معین کیا جائے, پھر اگر اس کا عیب بیان کیا جائے جو اس کی توہین. اب یہ جو میں نے بیان کیا, کون سے مومن کی آپ کے ذہن میں تصویر آئی جس کی توہین ہو رہی؟ میں نے بڑی احتیاط کی, زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا جی گلستان جوہر, 2 لاکھ کی آبادی ہے, آپ کے ذہن میں کون سے 2 لاکھ میں سے کون سا مومن سامنے آتا؟ کہا کہ نہیں, گلستان جوہر کا وہ مومن جو نقوی, وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, تو اتنا زیادہ بھی مسئلہ نہیں کہ بغیر معین کیے ہوئے کسی کے عیب کا تذکرہ کرنا یہ حرام نہیں, یہ گناہ نہیں. اچھا ہوا کہ سوال آپ نے کر لیا تاکہ اس کے ذریعے سے یہ وضاحت ہو جائے. اب یہ دوسری بات ہے کہ پھر اس کے اندر بھی کچھ شکے نکلیں گی, لیکن وہ بات بڑھتی چلی جائے گی کہ بعض اوقات ایک معین شخصیت کا تذکرہ کر کے اس کا عیب بیان کیا جا سکتا جب وہ اس انداز کا کھلم کھلا گناہ کر رہا ہو, لیکن یہ ایک ایسا موضوع کہ فی الحال آج کی شب شہادت کی وجہ سے مزید اس پہ روشنی ڈالنا مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ ایک تقریر ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک ایسی ذمہ داری آ رہی کہ شاید اس کے اندر اس کا تذکرہ ہو جائے کہ جہاں پر علم فقہ اور علم دین حاصل کرنے کی اہمیت بیان کی جائے گی کہ یہ سارے مسائل اسی سے ریلیٹڈ ہیں. وعدہ نہیں کرتا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ذرا سا اس کا تفصیلی جواب آ جائے. اب ہماری بات وہاں سے آگے بڑھ رہی ہے جہاں تک کل پہنچی تھی، لیکن ایک تمہید اور اصل تقریر کے درمیان ہم اور آپ ایک ثواب میں شریک ہو جائیں بآواز بلند درود سید محمد و آل محمد. نے بنائے گئے اسلامک سینٹر بنائے گئے اور آخر میں یہ مسئلہ رہا کہ وہ بیوی کی دعا ہے کہ جس کے حوالے سے ایک درخواست آپ سے کی جائے گی غالباً مجلس کے آخر میں. ابتدا میں یہ جملہ یاد رکھیے، انتہام اس کے حوالے سے اپنی ایک ذمہ داری پہ غور کیجیے گا. لیکن آئیے بات وہاں سے آگے بڑھائی جائے جہاں شہزادی کے حوالے سے بھی یہی جملہ عرض کرنے کو دل چاہتا ہوں. غالباً بلکہ یہ تو نفس معصوم ہے، اس لیے یقیناً کائنات کی تاریخ میں ایسی معصومہ اور مظلومہ شہزادی کوئی نہ گزری ہوگی جیسے رسول کی اس بیٹی کی زندگی. مگر یہاں بھی ایک بات کہ یہ ساری زندگی جو غم و علم کے عالم میں گزار کے اس دنیا سے اس طرح رخصت ہوئی کہ بعد شہادت کے غموں کا سلسلہ جاری، کبھی نجف، کبھی کربلا، کبھی کاظمین، کبھی مشہد، کبھی سامرہ، کبھی جنت البقیع، اور مسلسل یہ مظالم کا سلسلہ. اس کا دل بھی خوش ہوگا، یہ پروردگار کا وعدہ. اور وہ رضا سیدہ یا وہ رضا زہرا یا وہ عید زہرا اسی دنیا میں آئے گی، مگر اس حجت خدا کے ظاہر ہونے کے بعد کہ جس کے حوالے سے ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ کہ ہم نے ائمہ طاہرین کے ماتم کو دیکھا، چاہے وہ آج والا امام ہو جس کی زندگی کے 35 سال روتے ہوئے گزرے، اور چاہے وہ حسین کی دکھیاری ماں ہو جس نے 95 دن میں اتنا ماتم کیا جو حضرت نوح کے 950 سال کے ماتم سے آگے بڑھ گیا. مگر جب ان سب کی خوشی کا موقع آئے گا تو کہیں ہم ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جو وہ دن دیکھنے سے اس لیے محروم ہو جائیں کہ وقت آخر یعنی عین ظہور کے موقع پر یا یہ خوشی کا دن آنے سے پہلے ہم امام کے مخالف صفوں میں پہنچ جائیں. عیاذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم میں سے کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ کبھی ہم سے یہ عمل سرزد ہوگا. لیکن کیا کیا جائے، قرآن کریم سے لے کے روایات معصومین تک، تاریخ انبیاء سے لے کر مستقبل کے حالات بتانے والی پیشین گوئیوں تک بار بار اس خطرے سے ہمیں آگاہ کیا گیا، بلکہ ایک جملہ بڑھا کے آگاہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس مومن کے لیے، پہلے تو اصل خطرہ بتایا، آیت کا ترجمہ اس لیے کر دوں کہ شب شہادت کی وجہ سے آج کچھ مومنین ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے نہیں آ سکے. کیا ہے حبیب، تیرے آنے سے پہلے کچھ لوگ تیرے لیے دعا کرتے تھے کہ تو جلدی سے ظاہر ہو، لیکن جب تو ظاہر ہو گیا تو یہی انتظار کرنے والے اور دعا کرنے والے تیرے مخالف ہو گئے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو کہ جو پہلے انتظار کرتے ہیں اور بعد میں انکار کرتے ہیں. اور پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس قوم میں ہوا وہ میری قوم میں ہونے والا. مگر یہ خطرہ تو قرآن نے بتایا، معصوم نے اس میں جملے کا اضافہ کر کے اس خطرے کو ہمارے لیے اور زیادہ گمبھیر بنا دیا. معصوم نے کہا یہ بھی سنو، اور سب سے زیادہ اس کے لیے خطرہ ہے جو یہ سوچ کے بیٹھتا ہے کہ میرے لیے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنا پکا عقیدہ رکھنے والا ہوں. کہا کہ نہیں، اپنے عقیدے کی مضبوطی پہ ہمیشہ رشک کرنا، فخر کرنا، مگر اس کی حفاظت کا انتظام کرنا، زیادہ یہ لوگ مارے جائیں گے. کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والی 5-6 مجالس میں آ رہا. یہ اصل ہمارا سلسلہ کلام یہ کہ آخر ایسا کیوں ہوگا، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس منزل تک پہنچے کہ وہ کون بدقسمت صاحبان ایمان ہوں گے، جو امامت کی معرفت رکھنے کے بعد اور بارہویں امام کے وجود پر اس طرح سے قائل ہونے کے بعد کہ غیبت کے سارے زمانے میں امام کا انتظار کرتے ہوئے اور اجل اللہ تعالی ظہورت کی دعائیں کرتے ہوئے دن و رات گزار رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ محروم ہو جائیں گے جب زیارت امام نصیب ہو رہی ہوگی, اس وقت محروم ہو جائیں گے. ٹوٹی کمن کہاں جبکہ لبے بام رہ گیا, فقط ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. وہ کیفیت نہ ہو جو سکندر رومی کے حوالے سے کہی جاتی ہے, اگرچہ واقعہ تاریخی اعتبار سے غلط, کہ آب حیات تک پہنچ کے محروم رہا. لیکن وہ محروم رہا کہ نہ رہا, مومنین سے کہا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے. اب اس کا جواب انشاءاللہ شروع ہونے والا, مگر پہلے وہ روایت مکمل ہو جائے جو یہ بتاتی کہ 1422 ہجری سے لے کر 1475 ہجری تک کا زمانہ تو سب سے مشکل زمانہ. یہ سوال کا جواب ابھی باقی کہ یہ آخر یہ والے 50 سال جو اس سال سے شروع ہو رہی یہ کیوں مشکل. مگر پیغمبر کی وہ حدیث جس میں 1422 کا تذکرہ تو نہیں, مگر کچھ ایسے حالات بتائے گئے جسے سننے کے بعد مومنین پکار اٹھتے کہ ارے یہ تو لگتا ہے کہ اس میں سے ہر بات ہمارے زمانے کے لیے ہے, بلکہ بعض دیانتدار مومن کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ساری کی ساری باتیں. کون سی باتیں؟ فرمایا کہ جب میری امت میں یہ 15 خرابیاں نظر آتی, اذا کان الفی دولہ, جب مال امام ذاتی دولت بن جائے, والامانت مغنمہ, اور کسی مومن کی امانت کو مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر لیا جائے, والصدقۃ مغرمہ, اسلام کے مالی واجبات ایک بوجھ ایک ٹیکس سمجھے جائیں کہ جس سے بچنے بھاگنے اور فرار کرنے کی ہر آدمی کوشش کر رہا, اور حالت یہ کہ اطاع الرجل امرأته, آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کر رہا ہو, وجفا امہ, اور اپنی ماں پہ ظلم و جفا کر رہا ہو, اور کیفیت یہ کہ یبر صدیق ہو, اپنے دوست کے ساتھ نیکی کر رہا ہو, وہ اصا ابو, اور اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہو, وہ اضاء الصلوات, نمازیں ضائع کی جا رہی ہیں, ضائع کی جا رہی ہیں اور ضائع کی جا رہی ہیں. 3 مرتبہ یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ آج جس امام کے لیے آپ اس صف پہ آ کے بیٹھے, نام تو اس کا علی تھا, لیکن جب وہ کہلایا تو کبھی سید الساجدین کہلایا, جب وہ کہلایا تو کبھی زین العابدین کہلایا, اور جب وہ مشہور ہوا تو سجاد کے لقب سے مشہور ہوا, کہ جن میں سے ہر لقب کا تعلق نماز اور عبادت سے, وہ تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے تو سید الساجدین بنا, وہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے تو زین العابدین بنا, اور اس کثرت سے سجدے کیے کہ لقب سجاد پڑا, جس کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. ایک ساجد ہے ایک سجدہ کرنے والا, اور ایک سجاد ہے بہت کثرت سے سجدہ کرنے والا. اور ارشاد ہوا اس کے جد کا کہ آخری زمانے ہمارے ماننے والوں کی حالت یہ ہوگی کہ اضاء الصلوات, نمازیں ضائع کی جا رہی ہوں گی, وہ تبع الشہوات. ایک مرتبہ آج کے مجمع کو دیکھ کر دل تو چاہ رہا کہ نماز ضائع کرنے کو کل کے انداز میں دوبارہ سمجھایا جائے, مگر وقت بہت محدود ہے اور میں یہ قطعاً نہیں چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہو جائے اور اس امام کا کوئی تاریخی تذکرہ نہ ہو. اس لیے پھر ایک ہی جملہ کہ نمازیں ضائع کرنے میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نماز پڑھنے کی سہمت ہی گوارا نہیں کرتے, اور وہ لوگ بھی آ گئے جو نماز پڑھتے ہیں مگر ایسی لاپرواہی بے توجہی کوتاہی اور جاہل مقصر بن کر کے ان کی نمازیں ہو رہی ہیں اور پتہ چلا کہ سب بیکار ہو رہی ہیں. تھوڑا سا تذکرہ ایک آدھ واقعے میں آگے چل کے ملے گا. واتباع الشہوات, اور لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں, ایسے گناہ بھی کر رہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں, مگر بہرحال گناہ کرنا جو کھلم کھلا خدا سے بغاوت کا ایک مظاہرہ, مگر تفصیل آتی. وشرب الخمور, اور حالت یہ ہے کہ خمور یعنی شراب اور نشے والی چیزیں کثرت کے ساتھ استعمال کی جا رہی. عقل انسانی کا دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پیٹ لے جب بعض نشے والی چیزوں کو مقدس امام کے نام سے منسوب کر کے, کوئی علی بوٹی کہے, کوئی قلندری بوٹی کہے, کوئی پتہ نہیں کون سی بوٹی کہے, جس کی تطہیر آئے تطہیر, جس کی تطہیر کی گواہی دے رہی, اس سے نسبت دی جائے اور مومن کو ذرا سا بھی خوف اور خیال پیدا نہ ہو کہ اگر حلال بھی ہوتی نعوذ باللہ یہ چیزیں, تب بھی اس قابل نہ تھی کہ کسی امام سے اس کو نسبت دی جائے. کہا وہ امام جو قاری آئے تطہیر ہی میں شامل نہیں ہے بلکہ اس کی طہارت کو پروردگار نے اس طرح مکمل کیا کہ اس کی ولادت کا انتظام خانہ کعبہ جیسے مقدس گھر میں کیا گیا۔ واللبس الحرور حریر، اور حالت یہ ہوگی میری امت کی کہ شرابے اور نشہ کیا جائے گا اور ریشم خالص ریشم کو لباس بنایا جائے گا۔ میں ان الفاظ کی تشریح اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا کہ اس مجمع کے لیے یہ مسئلہ ابھی اتنا اہم نہ بنا ہو اور بات بہت آسان، البتہ اس کے بعد کے جملے۔ اور امام فرماتے ہیں وزعیم القوم ارزلہم، اور ہر قوم اور ہر گروہ کی حالت یہ ہوگی کہ اپنی قیادت، اپنی باغدور، اپنی زعامت اس کے سپرد کرے گا جو اس قوم کا ذلیل ترین آدمی ہوگا، سب سے پست، سب سے کمینہ، سب سے رذیل فطرت کا۔ لفظ ہی ایک ہوتا ہے رذیل، ایک ہوتا ہے ارزل۔ ارزل صیغہ سپرلیٹیو لیگی یا فل تفضیل ہے، سب سے زیادہ ذلیل کا زعیم القوم، ہر قوم سے قیادت، چاہے وہ پانچ آدمی مل کے کنجومن بنائے، سات آدمی مل کے خاندان بنائے، پچاس آدمی مل کے برادری کی تشکیل کرے، یا سلسلہ بڑھتے 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 دنیا کی قیادت کا ہو جائے۔ زعیم القوم ارزلہم، یہ قوم کی قیادت ہمیشہ ذلیل ترین آدمی کے ہاتھ میں آئے گی۔ اور غالباً اس کی ایک وجہ اگلا جملہ وَأُكْرِمُ الرَّجُلْ مَخَافَتَ الشَّرِّ، اور حالت یہ ہوگی میری امت کی، غیروں کی نہیں، کافروں کی نہیں، منافقوں کی نہیں، میری امت کی حالت یہ ہوگی کہ آنے والے شخص کا احترام کیا جائے گا۔ یہ تو اچھی بات، احترام اچھی بات نہیں، احترام اچھی بات تو ہے مگر نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کا احترام کیا جائے گا، لیکن یہ دیکھ کے احترام نہیں کیا جائے گا کہ آنے والا مثلا ایمان کے ایسے درجے پہ ہے کہ وہ اس کا احترام کرو، اس لیے احترام نہیں کیا جائے گا کہ صاحب تقوی یا صاحب عبادت، اس لیے احترام نہیں کیا جائے گا کہ سفید ریش رکھا اور چہرے پہ آثار بزرگی۔ احترام تقوی کی بنا پر ہو، عبادت کی بنا پہ ہو، بزرگی کی بنا پہ ہو، عقیدے کی پختگی کی بنا پہ ہو، تو یقیناً یہ اسلامی احترام۔ لیکن فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگوں کے نزدیک کسی کے احترام کا معیار بھی کیا ہوگا؟ اکرم الرجل، کسی کا اکرام کیا جائے گا، مخافت الشر، نہ عبادت نہ تقوی، فقط اس کے شر کی وجہ سے ڈر کے کیا جائے گا۔ ذلیل کا احترام ہوگا، کمینے کا احترام ہوگا، بدماش کا احترام ہوگا اس کی بدماشی کی وجہ سے، کہ اگر ہم نے اس کی عزت نہ کی تو یہ دو گالیاں دے گا، اگر ہم نے اس کی عزت نہ کی ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ تقوی کا احترام ایک قصہ پارینہ بن جائے گا، نمازیوں کا احترام ایک پرانی بات بن جائے گا، سجدہ کرنے والوں کا احترام ذہنوں سے نکل جائے گا، بدماشی تھوس طاقت کے زور پہ احترام کرایا جائے گا۔ دنیا کی ہر قوم بدماشوں کا احترام کرے تو سمجھ میں آتا، مگر صاحب تطہیر کے ماننے والے اگر ایسے فش کا احترام کرے، فرماتے ہیں تو اب تو ان پہ عذاب خدا آنا چاہیے، جو حدیث آخر آخر میں پہنچ رہی۔ بس یہ چند چیزیں رہ گئیں، پھر نتیجہ اور پھر میرا دوسرا موضوع۔ فرماتے ہیں وَرْتَفَعَ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور حالت یہ شور شرابہ ہنگامہ چیخو پکار، ذرا ذرا سی بات پہ دنگا فساد کہاں ہوگا؟ بازاروں میں نہیں، شراب خانوں میں نہیں، جوئے خانوں میں نہیں، رقص اور موسیقی کے اجتماعات میں نہیں، بلکہ ورتفع الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں، جائے عبادت میں، وہاں حالت یہ ہے کہ اس طرح سے آوازیں بلند ہوں گی کہ مسجد کم لگے گی، مچھلی بازار زیادہ لگے گا۔ اور اللہ کا رسول اس کے بعد آخر کی دو باتیں بیان کر کے حدیث کے ایک حصے کو مکمل کرتا۔ دوسرا حصہ تو ایک لائن کا، یہ پہلا حصہ جہاں بیماری بتائی جا رہی، اور دوسرا حصہ ہے کہ جہاں نتیجہ بتایا جا رہا۔ فرماتے وَاتَّخَذُ الْقَيِّنَاتُ وَالْمَعَاصِفِ، اور میرے ماننے والے ان کی حالت یہ کہ وہ اپنے سٹنگز کریں گے، اپنے اجتماعات کریں گے، یہ لوگ جمع ہوا کریں گے۔ پیغمبر کے ماننے والے تو شاید تلاوت قرآن کے لیے جمع، جی نہیں، وہ پہلے زمانے میں ہوتا، شاید یہ دین خدا کے سمجھنے کے لیے جمع، جی نہیں، وہ پرانی باتیں۔ کہا کہ آخری زمانے میں لوگ میرے ماننے والے جمع ہوا کریں گے، یا رقص کی محفلوں میں، یا گانے بجانے کے اجتماعات میں۔ میرے امتی جب رقص اور گانے کے اجتماعات میں دوڑ دوڑ کے جاتے نظر آئیں، جمع ہوتے نظر آئیں، تو سمجھ لینا کہ فَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيحًا اور خصفان اور زلزلتن، کہ آپ ان لوگوں کو ان لوگوں کو جن میں یہ ساری خرابیاں آ گئی انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی زلزلہ آتا اور اسی دنیا میں ان پہ عذاب خدا لاتا, کہیں زمین پھٹتی, کہیں سرخ و سیاہ آندھیاں چلتی, کہیں پہ پہاڑ سے توتے ٹوٹ کے گرتے ہیں اور کہیں پہ سیلاب ان کو اپنے گھیرے میں لیتا. لیکن اس منزل پر جب میرے مولا امت کا خیال علی سے زیادہ کون کرے گا, جب گھبرا کے کہا اللہ کے رسول آپ کی امت اور ہمارے ماننے والے کتنے بدترین ماحول سے گزریں گے, تو پیغمبر نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ جسے بیان کرنے سے پہلے اب تک جو آپ نے ساری باتیں سن کے پیغمبر کا آخری جملہ سنا اس کے حوالے سے ایک جملہ اس امام کا بھی سن لیجیے جس کے لیے آج آپ یہاں جمع ہوئے, یعنی ہمارے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں کہ بس یہ سنو, پیغمبر نے کہا آندھیاں چلیں گی, زمین پھٹے گی, زلزلے آئیں گے, پہاڑ ٹوٹ کے گریں گے اور سیلاب اور پانی تمہیں اپنے گھیرے میں لے گا جب یہ حالت ہو جائے گی. اور امام معصوم نے زمانے کی یہی حالت دوسرے انداز میں بیان کی, لیکن پورے معاشرے کو سمیٹ دیا ایک جملے کے اندر. یہ جملہ بھی تشریح طلب ہے, یعنی جتنا جملہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, لیکن مزید اس کے اندر کچھ وضاحتیں انشاءاللہ آج کے بعد بھی میرے پاس پانچ چھ مجالس کا موقع. فرماتے ہیں وہ امام, فرماتے ہیں جو وارث کربلا اور مؤسس صف اعضا, فرماتے ہیں سنو بس یہ سمجھ لو کہ آخری زمانے میں, یہ حدیث میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اس لیے نئی نہیں ہوگی مگر بار بار ذہن میں یاد دہانی کے طور پہ اس حدیث کو لانا. فرماتے بس یہ سمجھ لو کہ آخری زمانے میں کسی مومن کے لیے یہ کام بہت آسان ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ لو یہ جلتی ہوئی آگ اور اپنے ہاتھ میں رکھ کر کھڑے ہو جاؤ صبح سے شام تک, منٹ دو منٹ کے لیے نہیں, جلتی ہوئی آگ تو وہ چیز, یعنی کہ بڑے بھائی عقیل نے گھبرا کے ہاتھ کو جھٹکا, یعنی تم نے مجھے جلا دیا. میرا مولا چوتھا امام کہتا ہے اسی علی کا پوتا جس کا اپنا نام علی, یہ جلتی ہوئی آگ لے کر دہکتا ہوا کوئلہ اور انگارہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہنا آسان ہے آخری زمانے میں, مگر اگر کسی مومن سے یہ کہا جائے کہ اپنے ایمان کو صبح سے شام تک بچا کے لے جاؤ, سالوں کی بات نہیں آ رہی ہے, ہفتوں کی بات نہیں آ رہی, کار ایک دن صبح سے شام اپنے ایمان کو بچا لو, یہ زیادہ مشکل کام ہوگا. یعنی جو مومن آخری زمانے میں روزانہ اپنے ایمان کو بچا بچا کے لے جا رہا وہ اتنا عظیم جہاد کر رہا کہ آگ سے گزر کر ایمان بچانے والے کا ثواب کم ہے, آخری زمانے میں رہ کے ایمان بچانے والے کا ثواب زیادہ. یاد آ گئی آپ کو وہ حدیث جو شیعہ اور سنی تمام علماء نے لکھی, یہ پیغمبر اکثر یہ دعا کرتے کہ خدا بندہ مجھے میرے دوستوں کی زیارت نصیب فرما. جملہ بڑا توہین آمیز ذات رسالت کے حوالے سے, لیکن پیغمبر کا اپنا جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں, یعنی ساری دنیا کہے کہ کاش ہمیں ایک بار پیغمبر کے چہرے کی زیارت کا موقع ملے, اور کچھ ایسے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا اللہ کا رسول کر رہا ہوں. چاروں طرف بیٹھے ہوئے مسلمان, یہ کوئی اختلافی مسئلہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں, سب نے مانا. گھبرا کے کہا کہ کیا ہم آپ کے دوست نہیں؟ کہا تم میرے صحابی. دیکھیں صحابی کا رشتہ ایک درجے نیچے کا رشتہ ہوتا, کہا میں تو دوستوں کی زیارت کی بات کر رہا ہوں, ہم دوست نہیں. کہا نہیں, تمہارا رتبہ بلند ہے لیکن تم دوست نہیں ہو, صحابی دوستی برابری میں ہوتی. تو اللہ کے رسول آپ کے دوست ہیں کون؟ کہا میرے دوست آخری زمانے کے وہ مومن جنہوں نے نہ مجھے دیکھا اور نہ میرے اہل بیت کو پایا, لیکن اس کے باوجود وہ میرے لائے ہوئے دین پر اتنے ثابت قدم ہیں, جبکہ زمانہ اتنا نازک ہوگا کہ ایک دن اپنا ایمان بچانا مشکل ہے, وہ ساری زندگی اپنا ایمان بچا لیں گے, وہ میرے دوست ہیں کہ جن کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں. اے صاحبان ایمان, اگر 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نماز پڑھنے سے اور اگر گانے جیسی چیز کو اپنے آپ پہ حرام کر لینے سے اور اگر عورت ایک صحیح سار پہن لینے سے یہ رتبہ بالا ہمیں مل رہا کہ اللہ کا رسول ہماری زیارت کی تمنا کر رہا ہے تو سوچیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں اور وہ کتنا بد قسمت ہے جسے اتنا بلند رتبہ مل رہا ہو اور وہ کہے مجھ سے گانا نہیں چھوٹ سکتا, مجھ سے بے حجابی ترک نہیں ہو سکتی, مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی, چاہے میں پیغمبر کا دوست بنوں کہ نہ بنوں اس سے مجھے غرض نہیں, اپنی عیاشیاں میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے وہ انسان جو آب حیات سے کہا کر مایوس واپس جا رہا ہے, خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے, یہ اپنا حقیقی نقصان کر رہا ہے. اب یہ جملہ پیغمبر کا جملہ, جہاں ایک طرف یہ فضیلت بتا رہا کہ آخری زمانے کے مومنین اور اپنے سروں پہ حجاب لینے والی آخری زمانے کی مومنات کا رتبہ کتنا بلند, وہ یہ بھی بتا رہا کہ واقعاً حالات اتنے مشکل ہوں گے, اس طرح سے اتنی بڑی فضیلت نہیں ملتی ہے. جب اتنا بڑا امتحان دے گا دو گے تب یہ فضیلت ملے گی. خود اس سے ذہن میں آ رہا کہ کتنا مشکل زمانہ ہے کہ اللہ کا رسول اپنے زمانے کے مخلص و جانسار اصحاب رسول سے کہہ رہا کہ تم سے زیادہ بلند ان کا رتبہ, تم مجھے دیکھ کے قربانی دے رہے, وہ بغیر دیکھے قربانی دے رہے ہیں, لیکن زمانہ کتنا مشکل ہوگا. مولا نے گھبرا کے یہ سوال کیا. آج ہاتھ میں رکھنا آسان اور روز کے روز ایک روزانہ کا جہاد ایمان بچانا مشکل, اے اللہ کے رسول یہ کتنا سخت ترین اور مشکل ترین زمانہ ہے. ہائے یہ لفظ میرا ہے لیکن مولا نے جو لفظ کہا وہ ویلون ویلون, افسوس اس زمانے میں ہمارے شیعہ کتنے مشکل ترین زمانے کی زندگی گزاریں گے. کام اگر آئے علی آئے علی, یہ بھی ایک اعتبار سے بہتر, اس لیے کہ یہی بدترین زمانہ سبب بنے گا کہ اللہ کی آخری حجت میرا وارث اور میرا بیٹا ظاہر ہو جائے. تو جہاں ان مومنوں کو اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تو وہیں ان کے لیے یہ بشارت کہ از آدم کا قیامت تم وہ خوش قسمت گرو جسے اپنے امام کا براہ راست دیدار نصیب ہوگا اور ان کے ساتھی بننے کی سعادت ملے گی. کون امام؟ جس کا انتظار آدم نے بھی کیا اور نوح نے, جس کا انتظار ابراہیم نے بھی کیا اور موسیٰ نے بھی, جس کا انتظار داؤد نے بھی کیا اور عیسیٰ نے بھی, جس کا انتظار آخر رسول نے بھی کیا اور پہلے امام نے بھی, جس کا انتظار شہزادی فاطمہ نے بھی کیا اور امام مظلوم نے بھی, جس کا انتظار حسن مشتبہ نے بھی کیا اور اس چوتھے امام نے بھی. وہ امام تمہیں خوش قسمت ہو, جہاں یہ حالات بڑے مشکل تو وہاں تمہیں وہ زمانہ ملے گا. اور یہیں سے اسلام کا ایک اہم اصول ہمارے سامنے چھوٹے پیمانے پر بھی آیا بڑے پیمانے پر بھی. بڑے پیمانے پر ہمارا موضوع چل رہا کہ اتنی مشکلات کے بعد ظہور امام ہوگا, اور چھوٹے پیمانے پر کیا جو تقریباً ہر مومن کا مسئلہ, کوئی رزق کی پریشانی میں مبتلا, کوئی اولاد کی پریشانی میں مبتلا, کوئی بیماری کے مسئلے میں مبتلا, کوئی اپنے خاندان کے جھگڑوں کے مسئلے میں مبتلا, چھوٹی چھوٹی پریشانی ہر ایک کے ساتھ. یہی پیغام جو ظہور کا ہے یہی ہماری ذاتی زندگی کا, کہ دیکھو جب اللہ تمہیں کسی مشکلات کے زمانے میں رکھے تو ایک اطمینان ضرور رکھنا کہ یہ اسی سچے خدا کا وعدہ کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد راحت کا زمانہ آنے والا, یہ وقتی پریشانیاں ہوں گی. ٹھیک, جس وقت رزق کا مسئلہ آتا, جیسے آپ نوکریوں کے مسئلے, اس وقت آدمی کو لگتا ہے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ لگے گا بھی, لیکن اطمینان رکھو ہر مصیبت کے بعد پروردگار نے راحت کا انتظام کیا. اور اس کی بہترین مثال خود وہ خاتون ہیں جو بظاہر یہ سمجھ رہی ہوں گی, الفاظ میں غور کیجیے گا, جو بظاہر یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ خدا بندہ یہ کیا ہو گئے, میں دنیا کے اتنے بڑے علاقے کی شہزادی اور آج اس انداز سے قیدی بنا کے لائی جا رہی کہ بازاروں میں لوگ میرا تماشا دیکھ رہے ہیں, آوازیں کسنے والے آواز کس رہے ہیں. آیا علی, اس نے آ کے سب کو خاموش کیا, یعنی جناب شہر بانو, جناب شہر بانو جن کی یہ کتنی بڑی فضیلت و سعادت کہ وہ کائنات کی عظیم ترین انسان باد رسول میرے مولا کی بہو بنی اور سرکار سید الشہداء کی زوجیت میں آئی اور ہمارے چوتھے امام کی والدہ قرار پائیں, وہ جناب شہر بانو. ذرا غور کیجیے, پہلے بھی شہزادی تھی, بعد میں بھی شہزادی بنی, پہلے دنیا کی شہزادی تھی, بعد میں دین و دنیا دونوں کی شہزادی بنی. مگر درمیان کا زمانہ دیکھی, جب یزدگرد کے شہر مدائن پہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور وہ ملعون بھاگا, لیکن جناب شہر بانو گرفتار. ایک جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دشمنان اہل بیت نے ایک طریقہ کار یہ بنا لیا کہ واقعات کو آدھا ہمارے بچوں کے سامنے پیش کر کے اعتراض کرتے ہیں, آدھا. تو اب یہ ہے کہ میں اس کا وہ حصہ پیش کر دیتا ہوں جس سے اعتراض کا جواب ہے. اگر اب تک یہ اعتراض نہیں آیا آپ کے سامنے تو آئے گا ضرور, اس لیے کہ ساری چیزیں تیار. جناب شہر بانو کے بارے میں ایک اعتراض, اعتراض یہ کہ آپ اپنے ائمہ کی تفسیر کے قائل ہیں, آئے تفسیر, مگر یہ تو دیکھیے, نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشد, ان میں سے اکثر کی مائیں وہ تو کنیز ہیں, کنیز کی اولاد ہیں, اور بہترین دلیل وہ بناتے ہیں ان میں سے خاص طور پر دو معصومین, ایک وہ چوتھا امام جہاں سے باقی تمام ائمہ. کہ جب یہ اعتراض ان کی طرف سے آتا ہے, اگر یہ جواب ابھی سے نہ دیا جائے اور احترام امامت کی وجہ سے خاموش رہے تو ان کو ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کا موقع ملتا. کہا کہ کنیز بن کے آئی تھی, کنیز پر سارے مسلمانوں کا حق ہوتا, کنیز ہے کیا نا اردو بلّا, یہ ان کے جملے. اور بے عین ہی یہی اعتراض جناب نرجس خاتون پر جو ہمارا موضوع چل رہا. تو اب چونکہ آج کل غلامی اور کنیزی کے مسئلے بیان ہی نہیں ہوتے, تو ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کنیز اسلام میں کہتے کسے, کسے کنیز کہا جاتا. وہ کنیز نہیں ہے جو عالم کفر میں ہو مگر اسلام قبول کر چکی اور لشکر اسلامی کا انتظار کر رہی ہو, اور جیسے ہی لشکر اسلامی آئے وہ از خود اپنے آپ کو سپرد کر دے, وہ کنیز نہیں. سورہ طلاق میں آپ پڑھ لیجئے, ایسی خواتین کا تو بڑے احترام سے تذکرہ کر کے کہا گیا مسلمانوں, جب کافروں کے بیچ میں کوئی مومنہ عورت اور وہ کسی طرح تمہیں پہنچے تو اس کے اعتبار سے تو تمہاری ذمہ داری حد سے زیادہ. میں پورا سورہ طلاق پڑھنا نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ بھی مجھے معلوم کہ ہر ایک تک یہ اعتراض ابھی پہنچا نہیں. مختصر جواب, چاہے وہ جناب نرجس خاتون, زباں پہ بار خدا کس کا نام آیا جناب نرجس خاتون کے حوالے سے ایک سوال کا جواب ہاتھ کے ہاتھ دے دوں. کسی مومن نے سوال پوچھا کہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ امام کے والدہ گرامی کا نام نرجس, سوسن یا ملیکہ, اور وہ شاعر یوشا یعنی جوشوا کی بیٹی, یا یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا خاندان پیٹر سائمن, غالباً پیٹر سائمن ہوگا, میں پہلا لفظ نہیں سمجھ پایا ان کے خاندان سے, لیکن یورپ کی پوری تاریخ میں نہ اس نام کا کوئی بادشاہ اور نہ کوئی بادشاہ پیٹر سائمن سے تعلق رکھتا, بلکہ اس زمانے کے بادشاہ کا تو کوئی اور نام. اب دیکھیے سوال ایسا ہے کہ علمی سوال ہے, لیکن ہر ایک کو یہ سوال کی ضرورت نہیں, اس لیے مختصراً اس کے تین جواب دیتا ہوں, ایک بھی نہیں تین. پہلی بات تو یہ کہ یہی غلط فہمی ہمارے یہاں ہے کہ جناب نرجس خاتون کے خاندان کو یورپ میں ڈھونڈا جاتا. یہ غلط فہمی کیوں؟ غلط فہمی اس لیے کہ جناب نرجس خاتون کا واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ روم کے بادشاہ سے تعلق رکھتی, تو روم سنتے ہی ہمارے ذہن میں اٹلی کا شہر روم آ جاتا, جو غلط. رومن امپائر کے سیزر کے بعد دو حصے ہو گئے, ایک ویسٹرن رومن امپائر اور ایک ایسٹرن رومن امپائر. ایسٹرن رومن امپائر جس کا دارالخلافہ جو آج کا استنبول ہے وہ تھا, یہ ترکی کا علاقہ تھا, یورپ عرب کا علاقہ نہیں. تو جناب نرجس خاتون کا تعلق شہر روم سے نہیں ہے جو اٹلی کا کیپیٹل, رومن امپائر سے ہے کہ جو ترکی کے اندر تھی, ان کے بادشاہ بالکل الگ ہیں, اور جو اٹلی کی رومن امپائر تھی ان کے بادشاہ بالکل الگ ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ایسٹرن رومن امپائر ہے قسطنطنیہ والی, اس کے بادشاہوں کی فہرست دیکھیے, یہ پہلا جواب. دوسرا جواب, ہو سکتا ہے کہ اس کے بادشاہوں کی فہرست میں بھی آپ کو کوئی نام نہ ملے, اس لیے کہ بہت آسان ہے, ابھی کوئی مومن جائے گا انٹرنیٹ پہ, جا کے چند بٹن دبائے گا وہ پوری فہرست آ جائے گی. تو دوسری بات یہ بھی سن لیجیے کہ نام جو انگریزی میں آپ کو ملیں گے وہ عربی میں مختلف ہوں گے، جو عربی میں ملیں گے وہ انگریزی میں مختلف ہوں گے. نام ایک ہی ہو، جگہ ایک ہی ہے، آدمی ایک ہی ہے، عربی اور انگریزی میں ناموں کے پروناؤنسیشن میں بہت زیادہ فرق. مثلا ایک برادر محترم، ان کی فلائٹ اسی بات پہ مس ہو گئی، ان کو زیارت کے لیے حلب جانا تھا. جہاں پر حلب کے اندر یہ دو تین بڑی اہم زیارتیں، امام مظلوم کے ایک بیٹے کی شہادت، کربلا کے واقعے کے بعد جب اسیروں کا قافلہ وہاں سے گزرا، وہ پتھر جس پر امام مظلوم کا سر رکھا گیا تھا اور اب تک اس میں سے خون ابلتا، اس راہب کا عبادت خانہ جس کے عبادت خانے کی دیوار پر غیبی ہاتھ نے جب یہ قافلہ رات کو پہنچا قرآن کے سورہ شورا کی وہ آیت لکھ دی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور یہ شعر لکھ دیا تھا کہ جو امت اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرے وہ رسول سے شفاعت کی امید کیسے کر سکتی. یہ ساری عبادت کا ہے حلب میں، اور اس کے قریبی رقہ کا میدان ہے جہاں جنگ صفین ہوئی تھی، جناب عمار یاسر ہو ویسے قرنی کے روزے، وہ انتظار کرتے رہے ہوائی اڈے پر کہ حلب کی فلائٹ کا اعلان ہوگا، وہاں ایلی پو ایلی پو ایلی پو کا اعلان ہوتا رہا، جہاز آیا بھی جہاز اڑ بھی گیا، جہاز چلا بھی گیا، بیچارے بیٹھے کے بیٹھے رہے. بعد میں پتا چلا کہ جسے ہم عربی میں، فارسی میں، اردو میں حلب کہتے، اس کا نام انگریزی جغرافیہ میں علی پور، کہاں حلب کہاں علی پور، ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس میں ملتا جلتا نام. جغرافیہ میں بھی یہ مسئلہ، جزیرہ خضرا کی روایت میں بھی ایسے کچھ جملے، اور افراد میں بھی یہ مسئلہ. افراد والا مسئلہ تو میرے ساتھ گزرا، لندن سے قافلہ آیا، میں اس کے ساتھ شام کی زیارتوں پر گیا، شام کی زیارتوں میں مسجد دمشق کی زیارت ہو گئی، اور ساری تاریخ آل محمد کے بعد جناب یحییٰ اللہ کے وہ مظلوم نبی جنہیں بہت سی باتوں میں امام مظلوم سے تشبیہ دی ہے معصومین نے، ان کی قبر، ان کا روضہ عین مسجد کے اندر، وہ سب دکھا دیا. اور اس کے بعد پھر شام سے چلنے لگے تو ایک نوجوان نے کہا کہ مولانا، جب میں آ رہا تھا تو میرے پاس عیسائی دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت اہم نبی ہے، ان کی زیارت کر دینا، اب تو ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ نے وہ زیارت نہیں کرا، جبکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو بہت ساری زیارتیں پتہ، اور یہاں تک مشہور ہے کہ کچھ زیارتیں معصومین کو بھی نہیں پتہ اور وہ آپ بتا دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں، یہ کیا ماجرا؟ میں نے کہا وہ بات تو چھوڑیے، آپ کون سی زیارت آپ کو چاہیے؟ کہا جان دا بیپٹسٹ. جان دا بیپٹسٹ؟ تو میں نے کہا ایک گھنٹے جو میں نے تقریر کی تھی شام کی مسجد کے اندر کہ یہ حضرت یحییٰ ہیں اور یہ ان کا روضہ ہے، اور ایک رقاصہ کے کہنے پہ اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے ان کو شہید کیا، اور ان کے جہاں شہید کیا وہاں سے خون ابلا، اتنا ابلا کہ مٹی ڈالی گئی، پتھر ڈالے گئے، ٹیلا اونچا ہوتا رہا لیکن خون ناحق ظاہر ہو رہا تھا، وہ سب کیا کہ وہ تو آپ یحییٰ کی بات کر رہے تھے، میں جان دا بیپٹسٹ کو ڈھونڈ رہا تھا. تو میں نے کہا انہی کا نام تو جان دا بیپٹسٹ ہے. کہا یحییٰ کو جان کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، ملتا جلتا بھی نہیں. جناب یعقوب کو جیکب کہتے ہیں، کچھ اندازہ ہو جاتا. جناب یوسف کو جوزف کہتے ہیں، کچھ اندازہ ہو جاتا، مگر یحییٰ اور جان میں تو کوئی اندازہ ہی نہیں. ایسے بہت سارے نام، تو آپ ہو سکتا ہے کہ جو نام آپ کو انگریزی زبان میں یا رومن زبان میں مل رہے ہیں عربی میں وہ مختلف ہو گئے. یہ دوسرا جواب. تو پہلے تو آپ یورپ کی تاریخ مت دیکھیے، ایسٹرن رومن امپائر کے بادشاہ دیکھیے، اور اس میں بھی جو نام ہمارے یہاں، پہلے یہ دیکھیے گا کہ انگریزی میں اسی طرح ہے کہ اس کو بدلا گیا. لیکن تیسری بات، کیونکہ یہاں میرے پاس کتابیں نہیں، لیکن پھر بھی مجھے جہاں تک یاد آ رہا، جناب نرجس خاتون کے واقعے میں رومن بادشاہ کا نام ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے بادشاہ، کون سا بادشاہ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو صحیح روایتیں، اس میں تو قطعاً کوئی نام نہیں، نام ہی نہیں. تو یہ کیسے کہا جائے کہ اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں گزرا؟ جو جملہ ہے وہ یہ کہ جناب نرجس خاتون نے اس آدمی سے جو دسویں امام کی طرف سے آیا یہ کہا تھا کہ میرا نام ملیکہ، میں یشوع کی بیٹی ہوں، اور یشوع روم کے بادشاہ کا بیٹا، ان کا دادا بادشاہ روم تھا، نہ دادا کا نام آیا تاریخ میں، نہ یہ پھر بعد میں آیا کہ کیا واقعاً اس کا بیٹا اس کے بعد بادشاہ بنا یا بدل گیا سلسلہ، کچھ تذکرہ نہیں، تو نام ہی نہیں. تو ڈھونڈ کیا رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، میں تو خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور جہاں تک دوسرا جملہ کہ جی وہ سائمن کے خاندان سے تھا بادشاہ، یہ بھی نہیں. صاف صاف انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ روم کی پوتی، نام نہیں بتایا کہ میرے دادا کا نام کیا، اور میری ماں کا تعلق جناب شمون سے تھا. تو اگر آپ اس بادشاہ کو شمون کی اولاد میں ڈھونڈے تو وہ بھی غلط. ان کی بہوؤں کا سلسلہ دیکھیے کہ بہوؤں میں سے کوئی شمون کی اولاد میں تھی کہ نہیں. تو نہ بادشاہ کا نام تاریخ میں, نہ اس کے جناب شمون یا سائمن کے خاندان سے ہونے کا تذکرہ. یہ تو ایک علمی سوال آ گیا. مجھے معلوم کہ آپ کی اکثریت کا یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ جوابات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ کی ہسٹری آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت آسان ہو گئی ہے. کوئی کہے کہ یہ سب جھوٹی روایتیں ہوتی, مگر پہلے نرگس خاتون سے پہلے یہ اعتراض شہر بانوں پر ہوں کہ کنیز, وہ خاتون کنیز ہو ہی نہیں سکتی جو اسلام قبول کر چکی اور انتظار کر رہی ہو کہ لشکر اسلام آئے تو مجھے کفر کی دنیا سے نجات دلا کے عالم اسلام تک پہنچا دے. نرجس خاتون کا واقعہ پڑھیں, وہاں بھی یہی کہ وہ پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی اور اسلام بھی ایسے کہ آپ نے قبول کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی سعادت تو یہی ملی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دست مبارک. کائنات میں کتنے مرد یا کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جن کا اسلام ایسی فضیلت والا اسلام. ہاں ان سے پہلے ہیں مگر وہ شہر بانو. تو اسلام قبول کیا اور باقاعدہ پیغام ملا کہ کل مسلمان اس علاقے سے گزرنے والے ہیں اور تو بہانہ کر کے اپنے دادا کے محل سے نکل کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر. یہ کنیز ہو ہی نہیں سکتی ہے پوری فقہ اسلامی, چاہے حنفی ہو حنبلی ہو مالکی ہو شافعی, متفق. اور ان سے پہلے شہر بانو کا واقعہ بھی ہے, بلکہ وہاں پہ جملہ بڑھ گیا. بادشاہ فرار اختیار کر رہا ہے کہ بھائی مسلمان قریب آ گئے. دو دن پہلے پتا تھا کہ مسلمان شہر میں داخل ہونے والے, سب کو لے کے چلا. شہر بانوں سے بھی کہتا رہا کہ بیٹی تیار ہو جاؤ. جناب شہر بانو نے جان بوجھ کر تاخیر کر دی, اتنی تاخیر کر دی کہ باپ کو مجبوراً اکیلے بھاگنا پڑا کہ ورنہ میں بھی پکڑا جا رہا ہوں. تو یہ تاخیر کیوں کی؟ تاخیر اسی لیے تھی کہ یہ بھی خواب میں شہزادی کے ہاتھ میں اسلام قبول بھی کر چکی ہے اور خواب ہی میں اپنے ہونے والے شوہر کی زیارت کر چکی ہیں, اور خواب ہی میں شہزادی انہیں یہ پیغام دے چکی کہ جب مسلمان آئے تو تیرا باپ تجھے بلائے گا, اس کے ساتھ نہ جانا اور انتظار کرنا, پھر تجھے مدینے پہنچایا جائے گا. یہ طریقہ کار قطعاً کبھی کنیزی کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ شہزادی تھی, شہزادی رہی, اور انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی شہزادی بن کے ظاہر ہوں گی. انہیں فضیلت یہ ملی کہ جب وہ مدینے پہنچی, درود بھیجے محمد والے, مدینے پہنچی, مدینے کے اوباش, مدینے کے بدماش, مدینے کے پس فطرت کچھ مسلمان گھیر لیا, کیونکہ عرب کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ اس زمانے کی عربوں سے بڑی طاقت ساسانی سلطنت کی شہزادی آئی. اور عجیب و غریب جملے کسے جا رہے ہیں ہمارے یہاں اسلامی دنیا کے بعض علاقے ایسے کہ ایک حجاب والی عورت کے لیے بازاروں سے گزرنا مشکل ہوتا. یہ مدینے کے اندر بہت پہلے سے ہو چکا. اس وقت جناب شہر بانو ایک عجیب جملہ کہہ رہی, بہت عجیب جملہ کہہ رہی, لیکن جو کہ یہ جملہ فارسی میں تھا تو لوگ نہ سمجھے, بلکہ بعض لوگ اور ناراض ہو گئے کہ شاید ہمیں برا بھلا کہہ رہی. وہ کہہ رہی کہ خدا لعنت کرے میرے دادا پر. یہ کہہ رہی مدینے کے اندر جس امتحان سے گزرنا پڑ رہا تو ایک مرتبہ وہاں پہ لعنت. وہاں پہ لعنت کیوں ہو رہی؟ کیونکہ ان کا دادا, دادا سے مطلب ہے پردادا یا پردادا کا باپ خسرو پرویز کا, جب پیغمبر کا خط اس کے پاس گیا اس نے خط کو پھاڑ کے پھینک دی. پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم مزق ملکو, اس نے میرا خط ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے تو اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. جس طرح اس نے میری توہین, میرے خط کی توہین کی, فقط ایک جملہ پڑھ کر, خط بھی نہیں پڑھا. جملہ یہ تھا کہ پیغمبر نے خط شروع کیا میں محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم الفارس, یہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے خط ہے کسریٰ کے نام جو فارس کا بادشاہ. اس نے کہا یہ کون گستاخ ہے؟ وہ کہہ رہا کہ اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام اس نے بعد میں لکھا, خط تو بھال کے پھینک دیا. کہا کہ جانوروں کو چرانے والے اور اونٹنیوں کا دودھ پی کے زندگی گزارنے والا اپنا نام پہلے لکھتا. اور پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار ہے اس کی مملکت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی. والدین کی غلطی بعض اوقات اولاد کا امتحان بن جاتی. جناب شہر بانو یہ اصول بتا رہی اور اسی میں تربیت اولاد کی ایک تقریر ہے. جملہ آج ذہن میں رکھیے گا تاکہ آئندہ جب موضوع ہو تو فوراً وقت مل جائے. مگر مگر ایک بات میں ضرور سنانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ اس کے بعد خسرو پرویز باقاعدہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجا کہ جاؤ مدینے میں تحقیق کر کے دو کہ یہ گستاخ کون پیدا ہو گیا, اور وہ لوگ آئے اور پیغمبر کو آ کے سلام کیا, اسلامی سلام نہیں جو اس زمانے میں ان کا سلام, اور پیغمبر نے منہ پھیر لیا, دوبارہ سلام کیا دوبارہ منہ پھیر لیا, سہبارہ سلام کیا سہبارہ منہ پھیر لیا, جناب شہر بانوں کے بزرگوں کی بات ہو رہی, ڈیلیگیشن گھبرا کے کام سفیر ہے, آخر ہماری جانب توجہ کیوں نہیں کی جا رہی, کہا تمہارا چہرہ ایسا ہے کہ میں اس چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں, کیا خرابی ہمارے چہرے میں, جب پیغمبر سے ملنے گئے تو اس دن تو اور زیادہ تیاریاں کر کے گئے, وہ سارے کریم و لوشن لگا کے گئے تھے کہ جو آج آپ مردوں کے ڈریسنگ ٹیبل پر بھی دیکھتے ہیں, شب شہادت ہے اس لیے میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, پیغمبر نے فرمایا ویلکما من امرکما بہذا, تباہیوں تم پر جس نے تمہیں یہ حکم دیا کہ اس طرح داڑیاں شیو کر کے میرے سامنے آؤ, کہا امرنا ربنا کسرا, ہمارا رب کسرا ہے, وہ ہمیں پالتا ہے, وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے, اس نے کہا کہ ایسا بنو, پیغمبر نے کہا ولکن امرنی ربی, لیکن جو میرا پالنے والا ہے جو مجھے رزق دیتا ہے اس نے کہا کہ داڑیاں رکھو, میرے سامنے آنا ہے تو اس حالت میں آنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں, اللہ کا رسول اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا ہے یہ گناہ کرنے والے پر, جب اس دنیا تک میں دروازہ بند ہو گئے جہاں تو ابو جہل اور ابو لہب کو بھی آنے کی اجازت, تو دروازہ شفاعت کہیں بند نہ ہو جائے فقط تھوڑی سی اس کوتاہی پر کہ ماننے والے محمد الرسول اللہ کے ہیں, چہرہ بنائیں گے خسرو پرویز اور اس جیسے حکمرانوں کا, اور یہاں سے وہ جملہ ذہن میں لائیں کہ سجاد بھی یہ کہتا کہ جب میں اس حالت میں کسی کو دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید یاد آ جاتا ہے, یہ جملہ کل میں سنا چکا ہوں آگے نہیں جا رہا ہوں, پہلے بات مکمل, ایک بات کہا میرے بزرگوں کی غلطی تھی جس کی وجہ سے آج مجھے یہ ایک امتحان دینا پڑ رہا, لوگوں نے کہا شاید ہمیں برا کہہ رہی, مولا نے کہا تم بات سمجھتے نہیں تو اعتراض کیوں کرتے ہو, وہ اپنے دادا کو برا کہہ رہی, اور پھر جناب شہر بانو کا امام مظلوم سے وہ نکاح ہوا جس کے نتیجے میں وہ امام اس دنیا میں آتا, جس امام کو پروردگار نے کائنات کی سب سے اہم اور نازک ذمہ داری دی, کربلا اپنی جگہ بہت اہم لیکن شام اور کوفہ اس سے کسی طرح کم نہیں, بلکہ بعض ایسے امتحان تھے جو دنیا آج کی دنیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا کہ مینٹل ٹارچر زیادہ تکلیف دہ ہے فزیکل ٹارچر, کسی کو کوڑے مارے کم تکلیف ہے, ذہنی اذیت پہنچائے زیادہ تکلیف, کربلا کے اندر ہر اعتبار سے جسمانی تکلیفیں اہل بیت کو پہنچی, کوفہ اور شام جسمانی تکلیفیں کم ہیں اور وہ غیرت اور عزت کا امتحان بڑا, مگر ابھی مسائل کے منزل پہ آنے سے پہلے مگر سن لیجیے, اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ آج شہادت کی شب ہے, کل شہادت کا دن ہے, تو اس کے بعد والی جو رات آئی انشاءاللہ اس میں بھی یہ تذکر آگے چلے اصل موضوع کے ساتھ ساتھ, مگر اتنے سخت ترین امتحان کوفہ اور شام کا امتحان کربلا سے بڑا امتحان, اتنے سخت ترین امتحان میں بھی مولا سجاد نہ کبھی کوئی نماز میں تاخیر کی, نہ کسی سجدے میں کوتاہی کی, نہ نماز شب کو ترک کیا, خود تو چھوڑیں امام معصوم ہے, فرماتے ہیں کہ کربلا سے ہمارا قافلہ چلا اور کتنی بھی ایسی منزلیں آئیں کہ جہاں قافلے کو رات کو بھی چلایا گیا, کچھ ایسے شہر تھے جہاں لوگوں نے بغاوت کر دی یزید کے خلاف, شہر کے دروازے بند کر دیے کہ ہم عذاب خدا مول نہیں لینا چاہتے, جہاں سیدانیہ اس حالت میں چلے جاؤ یہاں سے, بلکہ پیچھے لگے وسارے صاحب نے کہا جلدی سے لشکر کو لے کے چلو, میرا مولا سجاد کہتا اس حالت میں بھی میں نے دیکھا کہ قافلہ رات کو چل رہا, یہ وہ قافلہ ہے جس میں نہ محمل ہے نہ ہماری, جس کے نتیجے کربلا سے چلنے والے بچے جب شام پہنچے تو مشکل سے ایک چوتھائی رہ گئے, یہ بچے باقی کہاں گئے, کہاں انہیں ڈھونڈا جائے, تاریخ کے اوراق میں نہ ڈھونڈیے, کوفہ اور شام کے درمیان جو صحرا اور جنگل ہیں ان میں تلاش کیجیے, کہیں چھوٹی چھوٹی قبریں آپ کو مل ہی جائیں گی, کیونکہ محملیں ہیں نہیں, ہماریاں ہیں نہیں, ماؤں کی گود میں بٹھائے گئے, ماں ان کو سنبھال بھی نہیں سکتی تو کیسے سنبھال, جس ماں کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں, اچھل اچھل کے یہ بچے گر رہے ہیں, اور پسر سعد کہتا ہے کہ انہی پر سے اونٹوں کو گزار دو. کربلا میں شہیدوں کے لاشیں پامال ہونے سے بچ گئے تھے, یا قاسم کا بدن پامال ہوا ہے حسین مظلوم کا, مگر کتنے ہی امام زادے راہ کوفہ اور شام کے درمیان اونٹوں تلے پامال ہوئے. مگر سید و ساجدین کہتے کہ اس حالت میں بھی میں نے کسی ایک بیوی کو اپنی نماز شب تک قضا کرتے نہیں دیکھے. واجب نمازیں تو چھوڑیں, فرض نمازیں تو چھوڑیں, نماز شب تک قضا نہیں کی, ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں اور سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی و بحمدہی زبانوں پہ جاری ہو, بحمدہی کے ساتھ اے خدا میں تیری تعریف کرتی ہوں. اور خود میرا مولا سجاد تو ایسا کہ آج کی رات کا واقعہ پیش آ گیا تو بعد میں لوگ جیسے جیسے یہ خبر پھیلی اطراف مدینہ سے اور صحرائے عرب سے صاحبان ایمان پرسہ دینے آئے. کسی نے ایمان کی ایک کنیز سے پوچھ لیا کہ تو اس گھر میں اتنے طویل عرصے رہی, اہل بیت اطہار کے خاندان کی کسی عورت سے بات کرنا تو ناممکن تھا, کنیز سے پوچھا جائے. کہا کہ یہ بتا کہ میرے امام نے کس طرح زندگی گزاری. کہا تفصیل پوچھنا چاہتا ہے کہ اجمال یعنی مختصر. کہا کہ امام کے حالات تفصیل سے نہ کوئی بتا سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا, مختصر بتا دو. تو کہا مختصر یہ سن کے کربلا کے بعد میرا مظلوم آغا 35 سال زندہ رہا. اس 35 سال میں نہ کبھی میں نے دوپہر کا کھانا تیار کیا نہ کبھی رات کو بستر بچھایا. سوال کرنے والے نے کہا میں اپنے امام کے حالات پوچھ رہا ہوں اور تو اپنے حالات بتا رہی ہے کہ کیا کرتی تھی اور کیا نہیں کرتی. کہا یہ تیرے امام کے حالات, یہ میرے آقا اور مولا کے حالات. کوئی دن ایسا نہ تھا جب میرا امام روزے سے نہ ہو, کھانا پکاتی تو کس کے لیے پکاتی, اور کوئی رات ایسی نہ تھی جب میرا آقا اور مولا 1000 رکعت نماز نہ پڑھتا ہو, ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے, بستر بچھاتی تو کس کے لیے بچھاتی. آپ سید الساجدین کو پرسہ دینے آج نہیں آئے, آج تو آپ امام باقر کو پرسہ دینے آئے ہیں اور حسین کو پرسہ دینے آئے کہ آقا آپ کا بیٹا دنیا سے گئے. مگر 11 محرم سے آپ قبل اول تو پرسہ سجاد تو ہے نا, وہ سجاد کیا تھا؟ وہ سجاد اس غم و علم اور عزاداری کے درمیان نماز ایسی پڑھ کے دکھائی, روزے ایسے رکھے کربلا کے بعد پورے 35 سال. مگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک تیسرا نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد اور اتنے روزے رکھنے کے بعد, اس جملے کا مطلب قرآن کی دو آیتیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن نے کہا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو دل کو اطمینان ملتا. نماز ساری ساری رات نماز ہے, سارا سارا دن روزہ, اس سے بڑھ کے ذکر خدا کیا. قرآن کہتا ہے واستعین بالصبر والصلاه, جب بھی پریشانی پیش آ جائے نماز اور روزے سے مدد لو. تو ساری رات سارا دن نماز اور روزہ کرنے والا, مگر نہ وہ اطمینان قلب مل رہا ہے اور نہ وہ پریشانی ختم ہو رہی ہے. مولا ایسا کون سا آپ کے ذہن اور دماغ کو غم لاحق ہو گیا کہ قرآن کہے ذکر خدا سے اطمینان ہوتا ہے لیکن آپ کا اطمینان نظر نہیں آ رہا, اور قرآن کہے کہ ہر پریشانی کی دوا نماز اور روزہ ہے پھر بھی آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو زبان حال سے عجیب جواب دیں گے کہ ہر پریشانی کا علاج نماز اور روزہ, اور ہر دل کے اطمینان قلب کا ذریعہ نماز اور روزہ, سوائے ایک بات کی, ایک پریشانی ایسی کہ اس سے وہ دور نہیں ہوتی, اور وہ ہے گھر والوں کا بے مکنہ چادر, کبھی بازاروں میں جانا کبھی درباروں میں. ہر پریشانی بھلائی جائے گی لیکن چادر زینب, لیکن مخدرات عصمت و طہارت کا حجاب. کمال تو اس وقت ہے پرسہ دینے کا جب اسی صفحے عزا پر بیٹھے بیٹھے ہر مومنہ اپنے دل میں یہ عہد کرے کہ مولا تیرے نام پہ جان قربان, حجاب تیرے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ نماز اور روزے کے بعد بھی تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آج کے بعد سے کبھی بے حجاب نہ ہوں. اور سجاد کے غلام یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کرے, یہ ہے صحیح پرسا کہ کم از کم سجاد کے دل کو ایک اطمینان تو ہو
کہ میری بیٹیاں تو حجاب کر رہی ہیں نا,
مگر بہت ہی بے محل بات کر رہا ہوں, بہت ہی بے محل بات کر رہا ہوں. یعنی ذاکری کے اعتبار سے تو مجمع رونے پہ آ چکا ہے, اس کو موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے, لیکن ایک جملہ اس لیے کہوں گا کہ وہ اہم ترین مقصد سجاد کا. مولا آپ کے اس تمام ماتم کے درمیان ایک عجیب بات ہم نے دیکھی, اور وہ یہ کہ لوگ آپ کو بلانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے مہمان, کوئی امام مان کے بلاتا, کوئی ایک سید سمجھ کے بلاتا, کوئی یہ غمزدہ سمجھ کے بلاتا, کوئی اپنا استاد سمجھ کے بلاتا. آپ کسی کے گھر نہیں جاتے, عام دعوت دی جائے آپ رد کر دیتے, شادیوں میں شرکت کی دعوت کی جائے آپ منع کر دیتے, کوئی حج سے واپسی کا ولیمہ ہو آپ شریک نہیں ہوتے. ہر چیز واضح, عام دعوت دی جائے وہ کیسے دسترخوان پہ کھانا نوش کرے کہ جس نے اپنے گھر کو بھوکا اور پیاسا دیکھا. کربلا کے مردوں کی بھوک اور پیاس تو سجاد برداشت کر لے, لیکن زندان شام میں سکینہ تک کی پیاس, وہ کیسے شادیوں میں جائے جس کا جوان بھائی علی اکبر شادی کی عمر کو پہنچ کے بغیر شادی کی دنیا سے چلا گیا. وہ کیسے حج کی ولیمے کی دعوت قبول کرے کہ جب ساری دنیا حج کے لیے آ رہی تھی تو اس دن اس کے بابا کو حج چھوڑ کے جانا پڑا. مگر مولا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر عزائے امام کے نام پہ آپ کو بلایا جاتا, کوئی سفے عزا بچھا کے آپ کو بلاتا, تو پھر وہ آپ کو بلاتا بھی نہیں ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سفے عزا میرے بابا کا تذکرہ ہے, میں آ رہا ہوں. مولا ہم نے یہ دیکھا کہ عزائے امام کی صف بچھانے میں آپ نے ساری زندگی گزار دی, تو ہمیں ایک پیغام ملا کہ سجاد کا صحیح سوگوار وہ کہ دنیا میں جہاں جہاں اس کے اختیار میں ہوگا وہ اس صف عزا کا انعقاد کرے گا, وہ اپنے گھر کی شادیوں میں اس طرح حصہ نہیں لے گا, وہ اپنے گھر کی خوشی کی تقریبات میں اس طرح حصہ نہیں لے گا جس طرح صف عزا کو بچھانے میں حصہ لے گا. وہ میرے گھر کی تقریب ہے, یہ فاطمہ کے گھر کا ماتم ہے. وہ میری خوشی ہے, یہ سجاد کی خوشی ہے. ہر جگہ پھر ہر آدمی کی حیثیت الگ ہوتی. صف عزا بچھانا, بس عزاداروں اس مملکت شارجہ میں بھی یہ صف عزا بچھی, اور آپ حضرات کے ہی تعاون سے بچھی, لیکن اس صف عزا کو آپ کا مسلسل یہ تعاون چاہیے کہ جب سجاد یاد آ جائے تو ذہن میں خیال لے کے آئیے کہ ہمارا کون سا عمل سجاد کو سب سے زیادہ خوش کرے گا. یہ عمل خوش کرے گا کہ ہم نے اس کے مظلوم بابا کا ماتم کیا, اور ہم نے اس کی مظلومہ پھوپھی کے مصائب پر آنسو بہائے, اور اس صف عزا کو بچھانے میں تعاون کیا. منتظمین کرام نے کہا کہ مومنین بعض اوقات جذبہ رکھنے کے باوجود ذرا سی سستی کر جاتے ہیں, اگر ان سے کہا جائے کہ جو آپ کی مالی حیثیت, اصل جملہ تو ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر, چلے وہ نہیں, جتنی ہے اس حیثیت سے اس صف عزا کی معاونت کریں, تو میز میں قطار لگ جاتی ہے, آدمی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے مجھے جلدی جانا, تو ہم کیوں نہ یہاں پہ جھولیاں پھیلائیں اور جھولیوں کو بکھیریں. میں نے کہا میرا اعتماد تو یہ کہ صف عزا کی خاطر مومن ہر قربانی دے گا, آپ یہ زحمت نہ کریں. یہ سجاد کو پرسا دینے آئے, یہ سجاد کا ماتم کرنے آئے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, یہ خود پہنچیں. انہوں نے کہا مولانا دیکھ لیجئے. میں نے کہا میں بھی دیکھ لوں, اگر واقعا چار دن کے بعد یہی کیفیت رہی تو پھر آپ کے سامنے سجاد کے نام پہ جھولی بھی پھیلائی جائے, اور اگر خود ہی آپ نے سوچا کہ آج کی رات سجاد دنیا سے گیا تو یہ سوچو کہ ہم کس طرح سب سے زیادہ اسے اطمینان پہنچا سکتے ہیں, اور یہ سوچ کر پھر آپ نے اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھائے, اور اگر آج ممکن نہ ہوا تو کل آپ پہلے آ کر اس صف عزا کی کمک کر گئے. وہ نماز, وہ روزہ, وہ حجاب, یہ صف عزا, یہ ہے سجاد کی زندگی کے چار مختصر پیغام.
میں نے عرض کر دیا نا کہ کل بھی میرا موضوع امام زمانہ کے حوالے سے سید الساجدین ہی رہے گا. بس بس ایک آخری جملہ وہ یہ کہ سجاد یہ نہ کہہ دے کہ آئے میرے ماتم کرنے والوں تمہیں نہیں پتا یا پتا ہے کہ میں نے یہ صفحہ ازا کن مشکلات سے گزر کر تم تک پہنچائی. جس صفحہ ازا کے لیے میں نے اور میری پھوپھی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی کوتاہی سے اس میں کوئی کمزوری آ جائے. اتنا اگر خیال کر لو کہ 35 سال مسلسل ماتم کیا اور ہر انداز سے اس صفحہ ازا کو طاقتور کیا, شاید خود احساس سے جرم ہو جائے کہ مولا آپ کے قربانیوں کے بدلے ہم اتنی سی مدد بھی نہیں کر سکتے. کون سے قربانیاں؟ خون کے سمندر سے گزر کے یہ صفحہ ازا ہم تک پہنچائی گئی. یاد رکھیے صفحہ ازا کا مطلب کیا ہے؟ حسین کا ماتم. یا حسین کہنے پر ان بیویوں کے بدن کے کوڑے پڑتے تھے اور ہائے بابا کہنے پر سکینہ کے پھول سے رخسار تماچے کھاتے کھاتے نیلے پڑ گئے اور باپ کے نام پہ آنسو بہانے سے سید الساجدین کی کمر پہ اتنے کوڑے پڑے کہ وقت شہادت غسل خانے میں امام باقر روتے نظر آئے. کوڑے کھا کے یا حسین کا پیغام پہنچایا, تماچے کھا کے ہائے بابا کا پیغام پہنچایا, لیکن پھر وہی جملہ ذہن میں آتا, مولا سجاد کیا ماجرا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک راوی کہہ رہا. آپ امام زمانہ ہیں اور امام زمانہ سب سے بہادر ہوتا, علم میں بھی سب سے آگے, عصمت و طہارت میں بھی سب سے آگے, شجاعت میں بھی سب سے آگے, چاہے آپ کا خاندان ہی کیوں نہ ہو, آپ عباس سے بھی زیادہ بہادر, کیونکہ آپ امام وقت. لیکن مولا میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن مسلم ابن عقیل لائے گئے تھے, اور میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے. مولا فرق کیا, فرق کیوں ہو گیا دونوں کے آنے؟ آپ کے چچا گرفتار تھے لیکن آئے تھے اس طرح جس طرح ہاشمی شیر آتا, سینہ تنا ہے, کمر سیدھی ہے, چہرہ اچھا ہے, ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, اور آپ آئے تھے قیدی تو تھے لیکن سینہ سکڑا تھا, کمر چھکی تھی, نگاہیں زمین پہ لگی تھی, ابن زیاد کوئی بات کرتا تھا آپ چہرہ اٹھاتے بھی نہ تھے. مولا آپ تو زیادہ بہادر. ہائے میرا مظلوم آقا سجاد, طلب کے ساتھ تو نے یہ فرق دیکھ لیا اور یہ نہ سوچا کہ میرا چچا آیا تو اکیلا آیا تھا اور تنہا آیا تھا, لیکن ہائے تیرا امام زمانہ جب آیا تو بہنیں ساتھ ہیں, پھپھیاں ساتھ ہیں, مائیں ساتھ ہیں اور بے مکلو چادر کے ساتھ ہیں. ہر غم بلا دیا جائے چادر زینب کیسے بلائی جائے. ایسی منزل کہ مولا سجاد یہ برداشت بھی نہیں کرتا کہ کوئی ہماری حمایت کرے اگر اس کی نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑ رہی. اسی دربار ابن زیاد, ابن زیاد نے کہا مختار کو بلا کے لاؤ, اسے بھی تو یہ شان دکھاؤں. مختار آئے, توجہ میں نہ دی کہ کونے میں چند بیویاں سر جھکائے اور ایک نوجوان کمر جھکائے کھڑا. لیکن یہ میں غلط کہہ گئے, نوجوان کہاں, وہ نوجوان تو نوجوان نظر ہی نہیں آ رہا ہے, جوانی میں بوڑھا ہو گیا. صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں جوانی میں بوڑھی ہوتی نظر آئیں, ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا, جو کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب بیت الحزن بن گیا تو روزانہ صبح کو فاطمہ گھر سے بیت الحزن جاتی تھی, شام کو آتی اور سارا دن جلتی ریتی پہ بیٹھ کے ایک عجیب مجلس پڑھتی تھی. عجیب اس لیے کہا کہ آپ نے دنیا میں سینکڑوں مجلسیں سنی ہیں, ایسی مجلس نہ سنی ہوگی یہ جس میں مسائل پڑھنے والی معصومہ ہو اور مسائل سننے والے فقط دو معصوم امام, ایک طرف حسن ایک طرف حسین. مگر میں نے کہا اتنا بتا دے مورخ اسلام, فاطمہ عصا لے کے جاتی ہیں, عصا لے کے آتی ہیں, بی بی کی عمر تھی کتنی, 70 سال 80 سال 65 سال, اس نے کہا فقط 18 سال تھی. میں نے کہا 18 سال میں سہارا اتنی کمزور ہو گئی کہ بغیر عصا کے سہارے نہیں چل سکتی. اور میرا مظلوم آقا سجاد کتنے سال کا تھا؟ 24 سال کا تھا جب مدینے واپس آیا. سگا چچا محمد انفیہ ملنے آیا اور سجاد ہی کو دیکھ کے کہنے لگا, اے مرد بزرگ آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں, اس قافلے میں کہیں میرا جوان بھتیجا سجاد ہے؟ یہ بتا دیجئے وہ کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. سفید بال ہیں, چہرے پہ جھریاں ہیں, کمر جھکی ہے, آواز آئی چچا محمد حنفیہ, آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میں کون ہوں؟ ارے میں ہی تو آپ کا بھتیجا ہوں. جب طرف کے کہا سجاد جوانی میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ کہا اشام اشام اشام. مختار آج ابن زیاد مجھے کیوں بلایا؟ کہا میں نے سنا ہے تو اپنے آقا حسین سے بڑی محبت کرتا, کیا ان کی زیارت کرے گا؟ مختار نے کہا ابن زیاد مہلت دے دے, مدینے جا کے زیارت کرتا ہوں. کہا مدینے؟ پھر آقا کوفہ آ چکا, میرا مہمان, اور میری مرضی ہے کہ جس سے ملاقات کراؤں یا نہ کراؤں. گھبرا گئے, کہا یہ نہیں ہو سکتا, آقا حسین کو ہم نے خط بھیج دیا تھا, آقا مسلم مارے گئے ہیں, اب ادھر نہ آئیے. کہا آ گئے میرے مہمان. مختار نے ہاتھ جوڑ, کہا ابن زیاد تجھے پتا ہے نا کہ یہ ہاتھ آج تک کسی کے آگے نہیں جڑے, یہ ہاتھ تک سکتے ہیں جڑ نہیں سکتے, لیکن اگر میرا آقا آ گیا ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار زیارت کرا دے. کہا زیادہ بے چین نہ ہو, قیدی کی خواہش پوری کی جاتی ہے, تیار ہو جا, تیرا آقا حسین آ رہا. مختار نے ادھر دیکھا یہ دروازہ ہے, ادھر دیکھا وہ دروازہ, مگر عجیب منظر تھا. ابن زیاد کے اشارے سے ایک سپاہی نے تخت کے نیچے رکھا ہوا تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا اور یہ تشت سامنے رکھ دیا. مختار نے گھبرا کے کہا میرا آقا کہاں ہے اور یہ تشت کیوں ہے؟ کہا دیکھ, اشارہ کیا جو کپڑا ہٹا, مختار نے دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر میری آنکھوں کے ساتھ. کیا گزری ہوگی, پہلے تو بے اختیار زیارت پڑی, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اور پھر ہاتھوں کو جھٹکا دیا, ہتھوڑی توڑی, تلوار چھین کر تلوار چلانا چاہتے ہیں. ہائے میرا مظلوم سجاد, ہائے میرا مظلوم آقا, ہائے میرا مظلوم امام. طرف کے کہا مختار خبردار تلوار نہ چلانا, بلکہ نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو جا, تیرے پیچھے محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, ارے میری پھوپھیاں زینب و کلثوم کھڑی ہیں, خبردار اس جانب نگاہ نہ اٹھنے پائے. ایسا ماتم کیا, ایسا ماتم کیا کہ دنیا میں جو سب سے سخت آدمی مانا جاتا وہ بھی رو دیا. کون؟ ایک عام آدمی کی بات نہیں, قصائی کا پیشہ سب سے زیادہ سندل بنانے والا پیشہ, اتنا ماتم کیا سجاد نے کہ پھر جب کبھی بازار مدینہ میں قدم رکھتے ہیں سارے قصائی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں. ارے کیوں؟ اگر کسی قصائی کی دکان کھلی رہ جائے تو مولا کہیں بھی جا رہا ہو راستہ بدل کے قصائی کی دکان میں آتا ہے, کہتا ایک سوال کا جواب دے دے, یہ ذبح شدہ جانور نظر آ رہا ہے اتنا بتا دے, پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ قصائی نے ہاتھ جوڑے, پردندے رسول آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں, اتنا پانی پلایا کہ 3 بار جانور نے منہ ہٹایا, پھر گلے پہ خنجر چلایا, مدینے میں کھڑا ہوا میرا مظلوم آقا, 1 بار کربلا کا رخ کیا, بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا, لیکن ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا. نہیں نہیں عزادار, آج تو ہمیں سجاد پر ماتم کرنا ہے. امام باقر کا جملہ سنیے, فرماتے 24 محرم کا دن گزرا, رات کا اندھیرا آیا, تاریکی چھا گئی, میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا, میت کو لے کے غسل خانے گئے. یاد کیجئے تاریخ, 1 بار امام باقر غسل خانے سے چیخ چیخ کے رونے لگے, راوی نے کہا مولا غسل خانے میں کیوں رو رہے تھے؟ اور بار باب عذاب غسل خانے سے رونے کی آواز کہیں نہیں آتی, بس سال کے دل بھی بڑے سخت ہوتے ہیں, مگر یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, یہاں جو میت غسل خانے گئی غسال رویا, پہلے فاطمہ زہرا کی میت, میرا مولا غسل کے لیے پانی ڈالتا ہے چیخ چیخ کے رو رہا ہے. زینب نے کہا بابا کیا ماجرا؟ کہا بیٹی جب میں نے پانی ڈالا تو فاطمہ کی کمر پر کوڑے کا زخم تازہ نظر آیا. نہیں عزادارو آگے بڑھو. فاطمہ کی پوتی سکینہ زندان شام میں ماری گئی. بس پالا آئی غسل دینے کے بجائے چیختی بھی باہر آ گئی. ارے اس بچی پر کتنے ظلم کیے گئے, سارا بدن اس کا چھلنی اور زخمی. اور آج امام باقر رویا مولا کیوں رو؟ کہا جب میں نے گردن پر سے کرتا ہٹایا تو توقع خاردار ایک سال پڑا رہا تھا, 35 سال بعد بھی اس کا زخم نظر آ رہا ہے. اور عزادارو جنازہ چلا, جنت البقیع میں داخل ہوا, لوگ گھبرا گئے. مولا یہاں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے, یہ میری دادی فاطمہ زہرا اور میری پھوپھی زینب کبرا ہے. رو کے کہہ رہی ہے سجاد بیٹا تیری دادی تجھے لینے آئی ہے, وہ تابوت آیا ادھر فاطمہ کا ماتم شروع ہوا. عزادارو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے, مجھے تابوت نظر آ گیا. آئے میرا چوتھا امام, وہ فاطمہ کا ماتم, وہ زینب کا نوحہ.